السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
بھارت کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافے پر پاکستان کی تشویش، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے معاہدے کی خواہش کا اعادہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل قرارداد پر غور کر رہی ہے جو شام میں امریکہ اور روس کی پشت پناہی والی فائر بندی کی تائید کرے گی، اور امریکہ اور چین نے شمالی کوریا پر نئی پابندیوں پر اتفاق کیا ہے۔ اسی اثنا میں چین نے متنازع جزائر پر دوبارہ جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں، اور ایران میں اہم پارلیمانی انتخابات جمعے کے روز ہو رہے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی نیشنل کمان اتھارٹی یا این سی اے نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجک مزاحمت قائم کرنے کی خواہش پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں عشرت سلیم سے۔
پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجک ریسٹرینٹ رجیم یعنی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے معاہدے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ جوہری معاملات سے متعلق نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں بدھ کو ہونے والے اجلاس میں بھارت کے روایتی اور جوہری ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے ذخیرے پر تشویش کا اظہار کیا، اور تمام تصفیہ طلب معاملات کے حل کے لیے بھارت کے ساتھ مسلسل مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ حال ہی میں اسٹاک ہوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ گزشتہ سال بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک تھا، جبکہ 2014 میں وہ پہلے نمبر پر تھا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ روایتی ہتھیاروں میں عدم توازن سے جنگ کی صورت میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو ایک نہایت تشویشناک بات ہے۔ تاہم بھارت کا موقف رہا ہے کہ وہ اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی اسلحہ خریدتا ہے۔ واضح رہے کہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بھارت پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اور وہاں کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے نئی دلی کی دفاعی ضروریات بھی زیادہ ہیں۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا خیال تھا کہ بھارت کی طرف سے روایتی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے خطے کے امن و سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کار ڈاکٹر ماریا سلطان نے کہا کہ بھارت کی طرف سے خصوصاً میزائل شکن نظام کی تیاری خطے کے لیے غیر یقینی صورتحال کا باعث ہے۔
پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اسٹریٹجک ریسٹورینٹ یعنی کہ جو دونوں سائٹس ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس پر بات چیت کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو میسلز کی جو اس وقت دور چل رہی ہے اس کے ذریعے جو ہے کمی لے کے آئی جائے، اور اس کے لیے باضابطہ طور کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے پائے۔ یہ ایک پاکستان کا پرپوزل ہے جو آج سے نہیں، 1980 کی رہائی سے پاکستان یہ دیتا رہا ہے، لیکن اس کا جواب پاکستان کو کبھی بھی مثبت نہیں ملا۔
علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک ہوئے بغیر اپنی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ اس سلسلے میں ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے فل سپیکٹرم ڈیٹرنس یعنی مکمل دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں اگلے ماہ واشنگٹن میں متوقع نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ پر بھی بات چیت کی گئی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف شرکت کریں گے۔ اجلاس کے شرکاء کو پاکستان کی جوہری سلامتی کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی حکام نے ایسے 254 مشتبہ مدارس کو جو رجسٹر نہیں کروائے گئے تھے بند کر دیا ہے۔ یہ انتہا پسندی میں ملوث مدارس کے خلاف کارروائیوں کا حصہ ہے، اور ممتاز مذہبی اسکالر مفتی منیب الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدارس کے رجسٹریشن اور اصلاحات کے بارے میں حکومت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کی حکومت نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ ملک بھر میں مشتبہ اور غیر اندراج شدہ 254 دینی مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے قومی اسمبلی میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ سندھ میں 167، خیبر پختونخوا میں 13 اور پنجاب میں 2 مشتبہ مدرسوں، جبکہ سندھ میں ہی 72 غیر اندراج شدہ مدارس کو بند کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مدارس سے متعلق ضوابط کی جانچ کا کام جاری ہے، جس کے تحت وفاقی دارالحکومت اور پنجاب میں یہ 100% کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں تاحال اس پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انتہا پسندی کو ہوا دینے کے تناظر میں دینی مدارس پر عرصے سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور ان کو قواعد و ضوابط میں لانے کے لیے کی جانے والی متعدد حکومتی کوششیں بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکی تھیں۔ لیکن دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد ملک سے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے ایک قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا، جس میں مختلف مسالک کے مدارس کی تنظیموں سے مل کر ان کے اندراج اور اصلاحات پر بھی کام شروع کیا گیا۔ وزیر مملکت کے بقول ملک میں 190 مدارس ایسے ہیں جنہیں دیگر ممالک سے مالی امداد ملتی ہے۔ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ مدارس کو ملنے والی بیرونی امداد کو بھی قواعد و ضوابط کے تحت لایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں تقریباً 18,000 سے زائد مدارس ہیں، اور ان سے وابستہ افراد کا موقف ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو صرف مدرسوں سے جوڑنا صریحاً غلط ہے۔ حکومتی عہدیدار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ 90% سے زائد مدارس کا کسی مشکوک سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے گزشتہ اتوار کو ہی بتایا تھا کہ مدارس کے اندراج جیسے معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور اس بارے میں اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ دینی مدارس کی تنظیم کے ایک اہم رہنما مفتی منیب الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق امور پر حکومت سے اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ان میں پڑھائے جانے والے نصاب کو حتمی شکل دینے کے لیے تاحال مشاورت کا عمل جاری ہے۔
سرے دست ہماری ذیلی اسناد کی ریکگنیشن اور جو عصری مضامین کا نظام امتحان ہے، اس کے حوالے سے بعض معاملات زیر تصفیہ ہیں، اور عن قریب ان کے بارے میں بھی متعلقہ اتھارٹیز کے ساتھ اجلاس منعقد ہوں گے، اور پھر جو سفارشات حتمی شکل اختیار کریں گی ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔
روا ماہ ہی بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں 4 مدارس کو سربمہر کر دیا گیا تھا، جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں 3 درجن کے لگ بھگ مدرسوں کو نگرانی کے عمل میں شامل کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے ایوان زیریں کے اسپیکر عبدالرؤف ابراہیمی نے کہا ہے کہ جنگ افغانستان یا خطے کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ وہ وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے افغانستان کے امن بات چیت کے لیے پاکستان کے تعاون اور کوششوں کو سراہا۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
افغانستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی ولسی جرگہ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جنگ کسی بھی طور افغانستان اور خطے کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور خطے میں پائیدار امن کا قیام صرف مذاکرات اور بات چیت ہی سے ممکن ہے، اور اس ضمن میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ افغانستان کے ولسی جرگہ کے اسپیکر عبدالرؤف ابراہیمی ایک افغان وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور اس دوران انہوں نے وزیراعظم نواز شریف اور قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کی پارلیمان کے دورے کے موقع پر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں افغان ولسی جرگہ کے اسپیکر ابراہیمی نے کہا کہ خطے میں امن بات چیت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔
جنگ برائے افغانستان و منطقہ راہ حل نہیں، برائے افغانستان و کشورهای منطقه ما مذاکره۔
افغان سپیکر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک افغانستان اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور بات چیت کو اہمیت دیتا ہے، اور ان کے بقول مذاکرات کے عمل کو جاری رکھ کر ہی اس خطے میں امن اور استحکام لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے خطے کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ افغان ایوان زیریں کے اسپیکر نے کہا کہ پاکستان بھی افغانستان کی طرح دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ اس عزم کا اعادہ بھی کر چکا ہے کہ وہ امن کے اس عمل میں ایک شراکت دار ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ افغانستان میں جلد امن و استحکام آئے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے افغان سپیکر ابراہیمی سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں امن کا قیام پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے، اور ان کے بقول خطے میں امن اور ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کو ایک مشترکہ دشمن سمجھتا ہے، اور اس لعنت کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس سلسلے میں افغان امن و مصالحت کے فروغ کی 4 ملکی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے درست سمت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل چار ملکوں کے نمائندوں کا چوتھا مشاورتی اجلاس رواں ہفتے کابل میں ہوا، جس میں تمام طالبان اور دیگر دھڑوں سے کہا گیا کہ وہ بات چیت کے عمل میں شریک ہوں۔ پاکستان نے بات چیت کے اس عمل کے لیے میزبانی کی پیشکش کی ہے، اور ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ مذاکرات مارچ کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں متوقع ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک قرارداد پر غور کر رہی ہے جو شام میں امریکہ اور روس کی پشت پناہی والی فائر بندی کی تائید کرے گی۔ اس جنگ بندی کے متعلق امریکہ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ کو ختم کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ شام کے متحرک گروپوں کے پاس جمعے تک کا وقت ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ ان جارحانہ کارروائیوں کے خاتمے کے نفاذ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہفتے کے روز سے شروع ہوگی۔ کیری نے بدھ کے روز کہا کہ ان متحرک فریقوں کے انکار کی صورت میں شام مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، جنگ بدتر ہو جائے گی اور پھر اسے واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ امریکہ اور روس کے عہدیدار جمعرات کے روز اس فائر بندی کے نفاذ پر مزید بات چیت کر رہے ہیں، اور روس کے نائب وزیر خارجہ میخائل بوکتورگوف نے اس موقف کو دہرایا ہے کہ روس کسی متبادل پر غور نہیں کر رہا۔ صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز محتاط انداز اپنانے پر زور دیا۔ شام میں مجوزہ جنگ بندی کے نتیجے میں ملک کی پانچ سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ لانے کے سلسلے میں امن مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ صدر اوباما نے کہا کہ اس بارے میں ہم توقعات بڑھانے میں بہت ہی محتاط ہیں۔ انہوں نے یہ بات وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کے بعد کہی۔ تارکین وطن کی آمد میں اضافے سے پریشان یورپی ممالک اس بہاؤ کو روکنے کے لیے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ سلاتسکا ہوک کی ایک رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
میسیڈونیا کیمپ میں موجود بہت سے پناہ گزینوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ عراق اور شام سے ترک وطن کرنے والوں کا راستہ روکنے کا فیصلہ ان 700 افراد کے گروپ کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنا ہے۔ کیمپ میں موجود ایک افغان شخص بتا رہا ہے کہ یہاں ایسی خواتین بھی ہیں جو ماں بننے والی ہیں، یہاں بچے ہیں، ہمارے یہاں معذور افراد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سربیا کے لوگ اپنی سرحدیں کھول دیں گے، ہمیں جانے دیں گے تاکہ ہم ایک محفوظ جگہ پر رہ سکیں۔ ایسے شامی باشندے بھی کروشیا کے ساتھ سربیا کی سرحد کے ذریعے مغرب پہنچنے کی کوشش میں اسی طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، اور سرحد پار کرنے کے قوانین یہاں سخت بنا دیے گئے ہیں۔ شام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ابو احمد کہہ رہے ہیں کہ پولیس ہم سے کہتی ہے کہ کچھ نئے سوالات پوچھے جانے ہیں، کہ آپ جرمنی کیوں آ رہی ہیں، پڑھائی کے لیے، معاشی وجوہات پر یا کام کے لیے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم شام سے جنگ کے سبب جان بچا کر بھاگے ہیں، ہمیں امن چاہیے، صرف امن۔ جیسے جیسے تارکین وطن کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے، بالکان ممالک کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ٹبانوک ٹرانزٹ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کے کاغذات زائد المیاد ہو چکے ہیں۔ کچھ کاغذات ایسے ہیں جو صرف 72 گھنٹے کے لیے مستعمل ہیں۔ جو لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ سربیا، میسیڈونیا اور بریسلز کے حکام آپس میں بات چیت کریں۔ بالکان ممالک کے عہدیداروں نے بدھ کے روز ویانا میں اسی بحران سے متعلق ملاقات کی تھی، تاہم اس اجلاس میں دعوت نہ ملنے پر یونان نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ ایتھنز کے دورے کے دوران اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں۔
It is very important that all the countries that have reacted
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے فطری رد عمل کے طور پر اپنے دروازے بند کیے ہیں، انہیں اس بارے میں پوری احتیاط سے سوچ بچار کرنی چاہیے۔ اس صورتحال کا جواب بندش نہیں بلکہ تعاون ہونا چاہیے۔ یونان ترکی پر بھی سخت تنقید کر رہا ہے کہ وہ تارکین وطن کو سمندر کے راستے یونان داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایپل کمپنی امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے اس حکم سے مسلسل انکار کر رہی ہے کہ وہ اس مسلح شخص کے فون کو ان لاک کر دے جس نے دسمبر میں سین برنارڈینو میں قتل عام کیا تھا۔ ایپل کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی نے اسے پچھلے 5 ماہ میں 1 درجن سے زیادہ آئی فونز ان لاک کرنے کے لیے کہا ہے۔ کمپنی نے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ایف بی آئی کی موجودہ درخواست کو منظور کرنے کی صورت میں تحقیقاتی ادارہ اس سے مزید مطالبہ کرتا رہے گا۔ اور امریکی اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے بدھ کے روز کانگریس کی کمیٹی کو بتایا کہ حکومت کی درخواست کی حمایت کی پہلے مثال موجود ہے۔ उनका कहना था,
इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल इन आवर जस्टिस सिस्टम दैट इफ एन इंडिपेंडेंट जज finds reason to believe that a certain item contains evidence of a crime.
امریکی اٹارنی جنرل کہہ رہی ہیں ہمارے عدلیہ کے نظام میں طویل عرصے سے یہ اصول موجود ہے کہ اگر ایک آزاد جج کے پاس یہ سمجھنے کے لیے وجہ موجود ہے کہ کوئی خاص مواد جرم کی شہادت رکھتا ہے تو وہ جج حکومت کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ وہ اس شہادت کی محدود پیمانے پر تحقیقات کرے اور اگر حکومت کسی تیسرے فریق کی معاونت کی ضرورت سمجھتی ہے کہ اس تلاش کو یقینی بنایا جائے تو پورے ملک میں تمام جج اور سپریم کورٹ کے جج یہ کہتے ہیں کہ ان فریقوں کو ضروری مدد کرنی چاہیے اگر یہ مناسب طور پر ان کے ادارے اختیار میں ہو۔ ایپل نے ابھی تک اس تعاون سے انکار کیا ہے اور کمپنی کے سربراہ ٹیم کوک نے کہا ہے کہ ایف پی آئی کا مطالبہ ایپل فون پر استعمال کرنے والوں کی رازداری اور سیکیورٹی کو مشکلات کا شکار کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اب جیسے جیسے آسٹریلیا میں کانکنی کے عروج کا طویل دور ختم ہو رہا ہے، وہ معیشت سے متعلق اپنے توقعات چین کے ساتھ آزاد تجارت کے اپنے معاہدے سے وابستہ کر رہا ہے جس پر دسمبر سن 2015 سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اگرچہ محصولات میں کمی ہو چکی ہے، تاہم نئے مواقع میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، لیکن دونوں تجارتی فریقوں کے درمیان موجود ثقافتی فرق کا ایک دلکش گورکھ دھندا موجود ہے جس پر ابھی کام باقی ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
آسٹریلیا اور چین کے درمیان آزاد تجارت کے حوالے سے آسٹریلیا کے وزیر اعظم مالکم ٹرن بل نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا،
تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ مسٹر اسپیکر، دس از اے گریٹ ڈے فار آسٹریلیا، دس از اے گریٹ ڈے فار آسٹریلین جابز۔
بہت شکریہ مسٹر اسپیکر۔ مسٹر اسپیکر، یہ آسٹریلیا کے لیے بہت اہم دن ہے، یہ آسٹریلیا میں روزگار کے مواقع کے اعتبار سے بہت اہم دن ہے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے۔ آسٹریلیا کی فضاؤں میں اس وقت ایک جشن کی سی کیفیت تھی جب وزیر اعظم ٹرن بل نے چین کے ساتھ آزاد تجارت کے تاریخی معاہدے پر دستخطوں کا اعلان کیا۔ اس معاہدے کے ایک مرکزی تخلیق کار سابق وزیر تجارت اینڈرو راب ہیں۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چین کے تجارتی بندھنوں کے ضابطے کو، جسے چین میں گوانشی کہا جاتا ہے، توڑنا یا دوسرے لفظوں میں طویل مدتی کاروباری تعلقات کو فروغ دینا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس سلسلے میں دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ آپ ان کی تہذیب و ثقافت کو نہیں سمجھتے، اور نہ ہی آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے کہ وہاں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، وہاں کے رسم و رواج کیا ہیں، اور اگر یہاں اپنے ملک میں ہم دیکھیں تو اس طرح کی چیزوں کی دستیابی کو اپنا حق سمجھ لیا جاتا ہے۔ چین میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، ان کے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی دستیابی کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تہذیبوں کے فرق کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ موقع میسر آ جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات میں واقعتاً نمایاں اضافہ کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر راب کے۔ سڈنی میں نئے سال کی چینی تقریبات کی رنگا رنگی اپنی بہار دکھا رہی ہے۔ آسٹریلیا اور ان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار چین کے ساتھ ثقافتی، سماجی اور تجارتی رابطے کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن چین میں کاروبار کرنے کے بھید پانا کسی غیر ملکی کے لیے کافی مشکل ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کو کسی اجلاس سے پہلے ہاتھ ملانا ہوتا ہے؟ کیا بات چیت کے دوران انگلی سے اشارہ خفگی کا باعث بن سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو اپنے ساتھ تحفہ لانا چاہیے؟ اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو کس قسم کا؟ اب بہت سی کمپنیاں بڑے عہدیداروں کے لیے ثقافت سے متعلق تربیتی کورسز کا بندوبست کرتی ہیں۔ ایک ایسے ہی ادارے آسٹریلیا ایشیا ایگزیکٹو سینٹر میں ڈیلا ڈینگ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں.
If a Chinese business person gives their business card to me, I have to receive it with both hands and I need to make
sure
that
اگر چین کا کوئی کاروباری شخص مجھے اپنا بزنس کارڈ دیتا ہے تو مجھے وہ کارڈ اپنے دونوں ہاتھوں سے وصول کرنا ہوگا اور مجھے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ میں اسے کسی غیر موضوع اور نامناسب جگہ پر نہ رکھوں. نامناسب جگہ سے میری مراد یہ ہے کہ پتلون کی پچھلی جیب میں بھی رکھنا درست نہیں ہے, کیونکہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ ان کے نام کے اوپر بیٹھیں گے, جو بے عزتی کی بات ہے. اسی طرح مونیکا ٹو سڈنی میں چینی خریداروں کو لاکھوں ڈالروں کی املاک فروخت کرتی ہیں. وہ 1980s کے عرصے میں جنوبی چین سے آسٹریلیا منتقل ہوئی تھیں اور وہ کہتی ہیں کہ ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا آسان کام نہیں رہا ہے.
You know, I've been here for 27 years. It took me a lot of time to really get essence.
مجھے یہاں سکونت اختیار کیے 27 سال ہو چکے ہیں. مجھے در حقیقت آسٹریلوی یا مغربی لوگوں کو صحیح طور پر جاننے میں بہت زیادہ وقت لگا. یہ بہت مختلف ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ دونوں ثقافتوں کو سمجھیں اور اس سلسلے میں قدم بڑھائیں تو آپ واقعی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس سے آپ کی سماجی زندگی کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کے رہن سہن کے انداز میں بہتری آتی ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو اپنے کاروبار میں مدد ملتی ہے. ہمیں ابھی بہت دور تک جانا ہے, اس لیے ہر ایک کو مل کر کام کرنے اور دنیا کو خوبصورت بنانے کا موقع ملے گا. یہ الفاظ تھے مونیکا ٹھوکے. آسٹریلیا کی جو کمپنیاں چین کے اندر اپنا کاروبار بڑھانے کا سوچ رہی ہیں, انہیں توقع ہے کہ آزاد تجارت کے معاہدے کا پہلا سال ان کا مقدر بدل دے گا. لیکن کئی ماہرین انتباہ کرتے ہیں کہ انہیں غیر متوقع خطرات پیش آ سکتے ہیں. آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز میں بین الثقافتی ربط و ضبط کے شعبے کی سینئر لیکچرر سیلی اینی کہتی ہیں کہ ایشیا کے بعض حصوں میں آسٹریلیا والوں کو محنتی کارکنوں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا, اور انہوں نے اپنے اس مشورے کا ذکر کیا جو انہوں نے سنگاپور میں ایک بڑے عہدیدار کو دیا تھا.
This young lady was very critical of her client, saying they're lazy, they will go.
یہ نوجوان خاتون اپنے صارفین کے حوالے سے بہت تنقیدی سوچ رکھتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت سست ہوتے ہیں, وہ سب 5 بجے گھر چلے جاتے ہیں, وہ ساحلی علاقوں میں تفریح کرنے چلے جاتے ہیں اور یہاں ہم بہت سخت محنت کرتے ہیں. بلا شبہ وہ خاتون جس چیز کا ادراک کرنے میں ناکام رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ آسٹریلیا جیسے ملک میں کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کا کوئی وسیع خاندان نہیں ہوتا, آپ کو گھر سے کوئی مدد نہیں ملتی, آپ کو حقیقتاً ہر کام خود کرنا پڑتا ہے. جب میں نے ان چیزوں کی وضاحت شروع کی تو وہ خاتون حیران رہ گئی. یہ الفاظ سے سیلی اینیک ہے. آسٹریلیا آزاد تجارت کے 10 معاہدوں میں ایک فرق ہے, ان میں سے زیادہ تر اس کے آس پاس ایشیا میں واقع ملکوں کے ساتھ ہیں, جن میں جاپان, جنوبی کوریا اور چین شامل ہیں. وہ جن مواقع کی پیشکش کرتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف مصنوعات, قیمتوں اور کارکردگی ہی کو پیش نظر نہیں رکھنا پڑتا, بلکہ اس کے لیے پیچیدہ ثقافتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس سے کامیاب کاروبار کی راہ ہموار ہوتی ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پنجاب اور ثقافت, بالی ووڈ فلموں کا اہم جز, تفصیلات فکر و فن میں.
امبر ہے تھا ترتی وسدی, ایتھے ہر رت ہسدی ہو, کنا سونا دیس ہے میرا, دیس ہے میرا, دیس ہے میرا, کتنا سونا دیس ہے میرا, دیس ہے میرا, دیس.
سرسوں کے دور تک پھیلے پیلے پیلے کھیتوں میں دلوں کو چھو لینے والے رومانٹک گیت ہوں یا نظروں کی آخری حدوں کو چھوتے سرسبز اور گھنے باغات میں بجتی سریلی تانے, ٹریکٹر پر بیساکھی کے نغمے بکھرے ہوں یا فصلوں میں چلتے ہل اور راہٹ کی دلکش آوازیں آپ کو ہر ادا ہر انداز سے محسوس ہو جائے گا کہ یہ بالی ووڈ فلموں میں دکھایا جانے والا پنجاب کا پس منظر ہے۔
دھرتی سنہری امبر نیلا، دھرتی سنہری امبر نیلا، ہر موسم رنگیلا، ایسا دیس ہے میرا، ہو ایسا دیس ہے میرا۔
صحیح اعداد و شمار میں شاید کبھی بھی یہ بتانا ممکن نہ ہو کہ پہلی مرتبہ پنجاب کا پس منظر کس فلم اور کس گیت میں استعمال ہوا تھا، لیکن پہلے روز سے لے کر موجودہ دور کی فلم سن آف سردار تک کی تمام فلموں تک پنجاب فلموں کی ایسی ضرورت بنا ہوا ہے جس کا مزہ کبھی پھیکا نہیں پڑا۔ شاہ رخ خان اور پریٹی زنٹا کی فلم ویر زارا میں یش چوپڑا نے پنجاب کا ماحول دکھا کر سرحد پار عشق کا کلاسک کلچر پیش کر کے نہ صرف دلوں کو لوٹ لیا بلکہ ہندی فلموں میں یورپ کے گھسے پٹے پس منظر کا رواج بھی ختم کر دیا۔ اب جو پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز سوئٹزرلینڈ اور لندن کی گلیوں میں گیت پکچرائز کرنے پر کروڑوں روپے کا زر مبادلہ خرچ کرتے تھے، اس کی کمی پنجاب کے پس منظر نے دور کر دی۔ فلم میکرز کے لیے پنجاب اور چندی گڑھ زیادہ دلچسپی کا باعث ہیں، اسی لیے پنجاب میں فلموں کی شوٹنگ معمول بنتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں عامر خان، شاہ رخ خان، سلمان خان، سنجے دت، اجے دیوگن، سیف علی خان، رنبیر کپور اور اکشے کمار سمیت کون سا ایسا میگا سٹار ہے جس نے چندی گڑھ اور پنجاب کے قریبی علاقے میں آ کر شوٹنگ نہ کرائی ہو۔ ان میں سے کئی فنکار تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک دو بار نہیں کئی کئی بار پنجاب میں شوٹنگ رکھی ہے۔
آیا لاڑیے نی تیرا سیریاں والا ویاون آیا، آیا لاڑیے نی تیرا سیریاں والا ویاون آیا، آیا تے سدا رنگ لایا لاڑیے نی تیرا سیریاں والا ویاون آیا، آیا لاڑیے نی تیرا سیریاں۔
ہیروئنز کی بات کریں تو کرینہ کپور، کیٹرینہ کیف، سوناکشی سنہا، پریٹی زنٹا اور سونم کپور کے علاوہ بہت سی ہیروئن نے پنجاب کے دریا اور کھیت کھلیان دیکھے ہیں۔ سلمان خان کی باڈی گارڈ، شاہد کپور کی موسم، دل بولے ہڑپا، اجے دیوگن کی سن آف سردار، عمران خان کی میرے برادر کی دلہن، فرحان اختر کی بھاگ ملکھا بھاگ، میرے ڈیڈ کی ماروتی، رنگ دے بسنتی، آج کل اور بے شرم چندی گڑھ، پٹیالہ اور پنجاب کے ہی دیگر شہروں میں شوٹ کی گئی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ سونی ورلڈ فوٹوگرافی ایوارڈز کے 2016 کے ایڈیشن کے فائنلسٹس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے بڑے فوٹوگرافی کے مقابلے کے لیے اس سال پاکستان سے 3 نوجوان فوٹوگرافروں کی تصاویر کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ فوٹوگرافی کے سالانہ مقابلے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں امیدواروں نے اپنی تصاویر جمع کروائی تھیں، جن میں سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوٹوگرافر کمیل رضوی، شہزاد خان تاجک اور زہیب خان کی تصاویر کو فوٹوگرافی کے زمرے یوتھ کمپٹیشن کے تحت آخری انتخاب میں شامل کیا گیا ہے۔ شہزاد خان تاجک کی تصویر نوجوان فوٹوگرافروں کی تصاویر کے مقابلے کے ذیلی زمرے یوتھ پورٹریٹ کے لیے شارٹ لسٹ کی گئی ہے۔ یوتھ ایوارڈز کے تحت اگلی نسل سے نوجوان فوٹوگرافروں کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں اور مہارتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مقابلے کے زمرے کے لیے پیشہ ور فوٹوگرافر اور وہ نوجوان فوٹوگرافر اپنی تصاویر جمع کروا سکتے ہیں جنہوں نے فوٹوگرافی میں ابھی سفر شروع کیا ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی کرکٹ ٹیم کو آئندہ ماہ بھارت میں ہونے والے ورلڈ T20 میچوں میں مقابلے کے لیے جانے کی اجازت دے دے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کی حکومت نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جمعرات کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے ٹیم کو بھارت کے مختلف مقامات پر ہونے والے میچوں میں شرکت کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیم اور پاکستانی شہریوں کی سلامتی کے اقدام پر پوری طرح سے عمل پیرا رہا جائے۔ بیان کے مطابق کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے حکومت کی اجازت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کی بین الاقوامی تنظیم ICC سے پاکستانی ٹیم کے لیے دورہ بھارت کے دوران خصوصی انتظامات کرنے کا کہا ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ کرکٹ مقابلے دیکھنے کے لیے پاکستانی شائقین کو ویزا کے حصول میں بھی سہولت فراہم کی جائے گی۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ 8 مارچ سے 3 اپریل تک بھارت میں کھیلا جائے گا، اور بظاہر سلامتی کے خدشات کے پیش نظر ہی پاکستان کے میچز ریاست مہاراشٹر کی بجائے کولکتہ، دھرمشالہ اور چندی گڑھ میں ہوں گے۔ دونوں روایتی حریف ایٹمی قوتوں کے تعلقات میں کشیدگی کے اثرات کھیل پر بھی پڑے ہیں، اور خاص طور پر دونوں ملکوں کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ہاں میچ کھیلنے کے لیے نہیں جا سکیں، اور نہ ہی گزشتہ سال مجوزہ دو طرفہ سیریز کا انعقاد ہو سکا تھا۔ شہریار خان کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آ چکا تھا کہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ٹیم کے بھارت جانے کا فیصلہ حکومت کی اجازت سے مشروط ہے، اور اگر یہ اجازت نہیں ملتی تو پاکستان کے میچز متبادل مقام پر بھی کروائے جانے کی تجویز زیر غور ہے۔ حالیہ مہینوں میں ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے بھی بھارت میں خاص طور پر پاکستانی شخصیات کے دوروں کے موقع پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے تھے۔ کرکٹ کے حلقے پاکستانی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت ملنے کا خیر مقدم تو کرتے ہیں، لیکن اکثریت کا کہنا ہے کہ کھیل پر اس طرح کی صورتحال خوشگوار اثرات مرتب نہیں کرتی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
کہ بالکل یہ الگ نوعیت کے ہیں اور ساری دنیا سے ہٹ کے ہیں، تو انڈیا کی بھی گورنمنٹ کی پالیسی کچھ اسی طرح کی ہے جیسے پاکستان کی ہے، تو یہ ایک ریکوائرمنٹ اب بن گئی ہے بیکاز آف جو ریلیشن جس طرح کی انڈیا پاکستان کی اس کی وجہ سے۔ مگر میری ذاتی رائے میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ایک ان نیچرلی کرکٹ یا کوئی اور اسپورٹس پہ دباؤ پڑتا ہے اور وہ اس اسپورٹس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔
T20 کرکٹ کی عالمی درجہ بندی میں بھارت ان دونوں سر فہرست ہے، جبکہ پاکستان 6ویں نمبر پر ہے۔ سری لنکا اس میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا۔ 2007 میں پہلی بار منعقد ہونے والے T20 ورلڈ کپ کا اعزاز بھارت کے حصے میں آیا تھا، جبکہ 2009 میں پاکستان نے بھی یہ اعزاز جیتا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ اور چین نے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت شمالی کوریا کی طرف سے رواں سال جوہری اور میزائل تجربات کرنے پر اس کے خلاف مزید سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے سفارتکاروں نے نامہ نگاروں کو پابندیوں کے نئے مسودے کے بارے میں بدھ کے روز بتایا، اور جمعرات کو اس مسئلے پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند دروازے کے پیچھے اجلاس ہو رہا ہے۔ توقع ہے کہ اس اجلاس میں امریکہ اور چین کی طرف سے متفقہ پابندیوں کے مسودے پر بھی بات چیت ہوگی۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب چین کے وزیر خارجہ وانگ یی واشنگٹن کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے منگل کو وزیر خارجہ جان کیری سے اور بدھ کے روز قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس سے ملاقاتیں کیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ سوزن رائس اور وانگ یی شمالی کوریا کے تجربات پر ایک پرزور اور متحد رد عمل پر متفق تھے، جس میں سلامتی کونسل کی ایک قرارداد بھی شامل ہے جو اس سے پہلے کی قراردادوں سے زیادہ سخت ہو۔ چین نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل تجربات پر تنقید کی ہے، مگر ماضی میں وہ اس کے خلاف سخت تادیبی اقدامات کرنے میں اس ڈر سے ہچکچاہٹ کا شکار رہا ہے کہ اس سے پیانگ یانگ کی حکومت گر جائے گی، جس کے بعد سرحد پار سے چین میں پناہ گزینوں کا سیلاب امڈ آئے گا۔ گزشتہ ہفتے صدر باراک اوباما نے ایک بل پر دستخط کیے تھے جس میں امریکہ نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل تجربات کے جواب میں اس پر نئی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ چین نے بحیرہ جنوبی چین میں واقع ان متنازع جزائر پر ایک بار پھر اپنے جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں، جن پر خطے کے دیگر ممالک بھی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق جزائر پیراسل کی سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تازہ تصاویر میں چینی فضائیہ کے شینیان جے 11 اور جیان کے H-7 ساختہ طیارے نظر آ رہے ہیں۔ امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں کو بتایا کہ ان طیاروں کی تعداد 10 سے کم ہے اور یہ ووڈی نامی اسی جزیرے پر تعینات کیے گئے ہیں جہاں چین نے رواں ماہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے HQ-9 ساختہ جدید میزائل نصب کیے تھے۔ گزشتہ روز ایک امریکی تحقیقی ادارے نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ چین متنازع سلسلہ جزائر پر جدید رڈار نظام بھی نصب کر رہا ہے، جس کی تنصیب سے وہ علاقے میں بحری اور فضائی ٹریفک کی زیادہ بہتر نگرانی کے قابل ہو جائے گا۔ گزشتہ سال نومبر میں چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے ووڈی جزیرے پر موجود چینی فضائیہ کے J-11 جنگی طیاروں کی تصاویر جاری کی تھیں، جن پر امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک نے احتجاج کیا تھا۔ ان تصاویر کے رد عمل میں امریکہ کے کم از کم 2 جنگی بحری جہازوں نے متنازع جزائر کے نزدیک گشت کیا تھا، جبکہ امریکی B-52 طیاروں نے بھی بحیرہ جنوبی چین کے متنازع علاقوں پر پرواز کی تھی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ اس کے بحری جہازوں اور طیاروں نے یہ گشت بین الاقوامی پانیوں میں آمد رفت کی عام اجازت کے اصول کے تحت کی ہے۔ امریکہ کے اس اقدام پر چین کی حکومت نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے کشیدگی کو بڑھاوا دینے کی دانستہ کوشش قرار دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ نیواڈا کے ریپبلکن گورنر برائن سینڈوول کو سپریم کورٹ کی اس خالی اسامی کی نامزدگی کی منظوری دے رہا ہے جو جسٹس اینتونین سکیلیا کی موت سے خالی ہوئی ہے، لیکن سینٹ کے ریپبلکن لیڈر صدر باراک اوباما کی اس پسند کو نظر انداز کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اس نامزدگی پر کوئی سماعت اور رائے شماری نہیں کرنا چاہتے۔ صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ اگر حقیقت میں سینٹ میں ریپبلکنز آئین سے انحراف کا انداز اپناتے ہیں، منطق سے انحراف کرتے ہیں جو روایت کے خلاف ہے اور محض سیاست کی وجہ سے، تو پھر آپ بار بار یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی صدر کی عدلیہ کی تقرری کی صلاحیت مزید بدتر ہو جائے گی۔ ریپبلکن قانون ساز چاہتے ہیں کہ جنوری میں اقتدار سنبھالنے والا صدر سپریم کورٹ کے لیے تاحیات نامزدگی کرے۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے لیبیا کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہے اس کے متعلق اس کا کہنا ہے کہ وہاں مختلف قسم کے مسلح گروپس پکڑے جانے کے خوف سے آزاد ہو کر بڑے پیمانے پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شیلائن نے جنیوا میں قائم انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ اس کی تفصیلات سنتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
اقوام متحدہ کی 6 رکنی ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کے پاس لیبیا سے متعلق انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کے شواہد اور معلومات کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے، جو انہیں وہاں سے سینکڑوں لوگوں نے مہیا کیا ہے جو یا تو ان زیادتیوں کا نشانہ بنے یا انہوں نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تحقیق کار یہ الزام لگاتے ہیں کہ لیبیا کی 2 حریف حکومتوں کے اتحادی مسلح گروپس، آزاد حیثیت سے کام کرنے والے متعدد گروپس اور داعش کے عسکریت پسند انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر ہونے والی خلاف ورزیوں اور ظلم و زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں، جن میں سے کئی ایک جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ رپورٹ میں غیر قانونی ہلاکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جن میں یرغمال بنائے گئے لوگوں کو موت کی سزائیں دینا شامل ہے۔ رپورٹ میں ہسپتالوں اور صحت کے مراکز،
ایمبولینسز اور طبی کارکنوں پر بلا امتیاز حملوں کے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایزا رسانی، عارضی حراست، اغوا اور لوگوں کو غائب کیے جانے کے واقعات بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار گردیپ سنگھا کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
You'll see in very stark terms the actual accounts of victims and witnesses of people who have had a bag put over their head when they're leaving their home.
آپ ان چیزوں کو فی الواقع زیادتیوں کا نشانہ بننے والوں اور عینی شاہدین کے اصل بیانات کے ساتھ بڑی تعداد میں دیکھیں گے، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں اس وقت اغوا کیا گیا جب سروں پر ایک بیگ رکھ کر وہ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ انہیں اغوا کیا گیا، زدوکوب کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور واپس چھوڑ دیا گیا۔ اور رپورٹ میں ان تارکین وطن کے بیانات بھی شامل ہیں جو شدید ظلم و زیادتی کا ہدف بنتے رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے گردیپ سنگھا کے، جن کا کہنا ہے کہ یہ تمام زیادتیاں اور جرائم پکڑے جانے اور جواب دہی کے خوف سے مکمل آزادی کے باعث وہاں کے ماحول میں پنپ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لیبیا میں انصاف کا نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہے اور ججوں اور پروسیکیوٹرز کو اکثر اوقات اغوا اور ہلاک کر دیا جاتا ہے، جبکہ عدالتیں بم کے حملوں کا نشانہ بنتی ہیں۔ ایک بار پھر گردیپ سنگھا کے الفاظ۔
Some of these attacks have been linked to the detention or the release of individuals or to thwart the arrest or prosecution of members.
ان میں سے کچھ حملوں کا تعلق بعض افراد کی حراست یا رہائی سے ہوتا ہے، یا ارکان کی رہائی یا مقدمات میں رکھنا اندازی سے ہوتا ہے، اور آخر کار وہ کارگر ہو رہے ہیں۔ وہاں مسلح بریگیڈ اور مسلح گروہوں کے لیڈروں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جاتی، اور کسی مسلح گروپ کے لیڈر یا ارکان کے خلاف بہت محدود تفتیش کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے گردیپ سنگھا کے۔ رپورٹ میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ لیبیا میں مسلح گروہوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری اقدام کیا جائے۔ مزید یہ کہ جو افراد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں، انہیں کسی بھی مسلح فورس میں بھرتی نہ کیا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مینیلا میں جمعرات کے روز احتجاجیوں نے چینی قونصل خانے کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کو فوجی علاقہ بنانے کا سلسلہ بند کرے۔ رپورٹ کی تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔
جمعرات کے روز مینیلا میں چینی قونصل خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا اور چین سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں فوجی تنصیبات کا قیام بند کر دے۔ خطے میں چین کی سرگرمیوں کے خلاف کشیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ چین ہوائی پٹیاں بنانے اور رڈار کی تنصیب کے لیے جنوبی بحیرہ چین میں سمندر کو بھر کر زمین بنانے کے لیے کام کر کے بین الاقوامی قانون کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تحریک اور چین کی جارحیت کے خلاف مزاحمت کے چیئرمین رویلو گولیز نے کہا،
If there will be no outrage, if they won't be stopped in the Woody Island, then they will also deploy this aircraft and fighter jets here.
اگر اس پر احتجاج نہ کیا گیا، اگر جزائر پر ان کو نہ روکا گیا، تو پھر وہ اپنے طیارے اور جیٹ فلپائن کے نزدیک متعین کر دیں گے، اور وہ ہماری سیکورٹی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہوگا۔ ویتنام اور ملیشیا سمیت پانچ دوسرے ملکوں کے بھی جنوبی بحیرہ چین میں علاقائی حقوق کے دعوے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس سے پہلے کہ میں مزید خبریں آپ کو سناؤں، یہ اعلان سن لیجئے کہ آپ کا ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام میری کہانی اب پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے نشر ہوا کرے گا ہر جمعرات کو۔ پہلے یہ 10 بجے ہوتا تھا، اور اب یعنی اب سے کوئی 15 منٹ بعد یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر، اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکیں گے۔ تو میری کہانی 8 بجے شہناز عزیز کے ساتھ۔ اور اب مزید خبریں۔ ایران میں جمعے کو نئی پارلیمنٹ اور مجلس خبرگان راہبری کے لیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جنہیں عالمی طاقتوں سے تہران کے جوہری معاہدے اور اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد بیرونی دنیا سے اقتصادی اور تجارتی راہوں کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر حسن روحانی کو توقع ہے کہ نئی پارلیمنٹ ایران کی دنیا کے ساتھ تجارتی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ان کی خواہش کی حمایت کرے گی۔ تاہم یہ خیال بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے قطع نظر کے انتخابات میں فتح اصلاح پسندوں کو ملتی ہے یا قدامت پسندوں کو طاقت کا سرچشمہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ایسے میں جب ایرانی جمعے کو پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے، کچھ ووٹر بڑے فریم والی تصاویر اور مصوری نمایاں کریں گے جن میں شام میں ہلاک ہونے والے ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دکھائی جائے گی۔ تاہم شام کے معاملات میں ایران کی بڑھتی ہوئی مداخلت انتخابی مہم کا حصہ نہیں ہے۔ انتخابی مہم کے دوران امیدواروں نے اس عنوان کا ذکر تک نہیں کیا، ماسوائے چند قدامت پسند امیدواروں کے جنہوں نے اس جنگ میں ایرانیوں کی جانب سے پیش کردہ قربانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں سراہا ہے، خاص طور پر داعش کو ہدف بنائے جانے کے بارے میں۔ تجزیہ کار اور حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایران کی سخت گیر حکومت اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ شام میں ایرانی جانی نقصان کا معاملہ داخلی انتخابی مہم کے دوران تشویش کا باعث نہ بنے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے توانائی کے محکمے کے نائب وزیر برائے بین الاقوامی امور جوناتھن ایلکن نے پاکستان کی منصوبہ بندی، پانی، بجلی، پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کی وزارتوں کے ساتھ مل کر حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں توانائی کو ترقی دینے کی کوششوں میں امریکہ کی کئی ایجنسیاں مدد فراہم کریں گی۔ اس 3 سالہ منصوبے کو پاکستان اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے چلایا جائے گا، اور اس کے تحت امریکہ کے محکمہ توانائی کی نیشنل لیبورٹریز اور پاکستان میں توانائی کے ماہرین مل کر ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے جس سے توانائی کے مربوط نظام کی منصوبہ بندی ہو سکے، توانائی کی استعداد میں اضافہ کیا جائے اور قابل تجدید توانائی پیدا کرنے کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اکتوبر 2015 میں صدر اوباما اور وزیر اعظم نواز شریف نے صاف ستھری توانائی کے شعبے میں پاکستان امریکہ شراکت داری کا اعلان کیا تھا۔ اس شراکت داری کے ذریعے پاکستان کا نجی شعبہ 3000 میگاواٹ صاف ستھری بجلی پیدا کرے گا، اور اس سے تقریباً 3 کروڑ پاکستانی استفادہ کریں گے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان نئی شراکت داری کا مقصد ایسی مشترکہ کوششیں کرنا ہے جن سے پاکستان میں توانائی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ اس کوشش میں امریکہ کی کئی سرکاری ایجنسیاں بھی شامل ہوں گی۔ اس مسئلے پر پاکستان اور امریکہ کا تعاون 2009 سے جاری ہے۔ پاکستان امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے نتیجے میں توانائی ورکنگ گروپ قائم کیا گیا۔ پاکستان میں محفوظ توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب، صاف ستھری اور مستحکم بنیادوں پر بجلی کی تسہیل کے لیے امریکہ $1 ارب سے زیادہ امداد دے رہا ہے، جس میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور اصلاحات شامل ہیں، اور یہ سب کچھ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے تعاون اور کوششوں کے سبب 1750 میگاواٹ اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو چکی ہے، جس سے تقریباً 2 کروڑ پاکستانیوں کے گھروں اور کاروبار کو بجلی میسر ہوئی ہے، اور پاکستان میں بجلی کی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی سالانہ آمدنی میں $418 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ نائب وزیر ایلکن کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ ہم پاکستان میں توانائی کے مسئلے سے نمٹ رہے ہیں اور مشترکہ طور پر توانائی کی عالمی ترجیحات کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں، جس میں قابل تجدید توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کے مواقع شامل ہیں۔ ہم اس اہم شعبے میں پاکستانی اور امریکی ماہرین کے درمیان مزید تعاون اور اشتراک کے خواہش مند ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے کچھ دلچسپ خبریں سناتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں زمینوں سے دور کچھ آسمانوں کی جانب، کچھ چاند اور سورج کی، کچھ تاروں کی باتیں کرتے ہیں۔ تاریخ ساز اپولو 11 مشن تو آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی مشن تھا جب انسان پہلی بار چاند کی سطح پر اترا تھا اور امریکی خلانورد نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے۔ اگرچہ چاند کی کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، لیکن چاند کے اسرار آج بھی دبیز تہوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر چاند کا وہ عقبی حصہ جو زمین سے ہمیشہ چھپا رہتا ہے، وہ آج بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ایک راز ہے۔ لیکن حال ہی میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی طرف سے 4 عشروں سے زیادہ پرانی ایک کھوئی ہوئی ریکارڈنگ منظر عام پر لائی گئی، جس میں چاند کی طرف بھیجے گئے اپولو 10 مہم کے اس خلائی سفر کا انکشاف کیا گیا ہے، جس میں خلانوردوں نے چاند کے دور دراز حصوں کے اوپر کی جانب پرواز کرتے ہوئے وہاں کچھ عجیب و غریب آوازیں سننے کا تجربہ کیا تھا۔ سائنس چینل کی نئی سیریز ناسا ان ایکسپلینڈ فائلز یا ناسا کی غیر وضاحت شدہ فائلوں کے مطابق اس ٹیپ ریکارڈنگ میں کسی دوسری دنیا کی موسیقی شامل ہے جو اپولو ماڈیول کے ریڈیو کے ذریعے سنی جا رہی تھی۔ یہ خلانورد نیل آرمسٹرانگ کے مشہور 1969 کے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے تاریخی لمحے سے 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، جب اپولو 10 کا عملہ کمانڈر تھامس پی اسٹیفرڈ، کمانڈ ماڈیول پائلٹ جان ڈبلیو اور ینگ ماڈیول پائلٹ یوجین اے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے لیے ایک ڈریس ریہرسل کے طور پر چاند کے مدار میں داخل ہوئے تھے۔ اس مشن نے چاند کے دور افتادہ حصے کو عبور کر لیا تھا، جس میں ان کے زمین کے ساتھ تمام رابطے بھی منقطع ہو گئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق خلائی گاڑی جب چاند کے اس پار تھی اور 1 گھنٹے تک زمین کے ساتھ ریڈیو کے رابطے سے مکمل طور پر باہر تھی، اس وقت انہیں زمین پر نہ تو کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پرسرار اور عجیب و غریب موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ یہ آوازیں ان کے ہیڈ سیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھیں، جسے سن کر وہ بری طرح چونکے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ تذبذب میں تھے کہ اس بات کی اطلاع ناسا کو دی جائے یا نہیں۔ ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ خلانورد جب اپنے ہیڈ سیٹ پر موسیقی جیسے آوازیں سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، الجھن کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت خلائی گاڑی مکمل طور پر زمین کے ساتھ ریڈیو نشریات کی رینج سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ 3 خلانوردوں کی آپس کی گفتگو سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان سب نے ایسی آوازیں سنی تھیں جو اس سے پہلے انہیں کبھی سنائی نہ دی تھیں۔ ناسا کے مطابق اپولو 10 کا عملہ جب مشن کنٹرول کے ساتھ رابطے سے باہر تھا تو انہوں نے پرسرار آوازیں ضرور سنی تھیں، جسے انہوں نے آپس کی گفتگو میں سیٹیوں جیسی آوازیں قرار دیا تھا۔ اپولو 10 میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ 2008 تک ناسا کے آرکائیو میں خفیہ اور محفوظ تھا، مگر اب اسے غیر مخفی کر دیا گیا ہے۔ چاند پر موسیقی سننے کی ممکنہ وضاحت کے طور پر سائنس چینل کے شو میں چاند کے مقناطیسی میدان یا پھر چاند کے ماحول کے ساتھ ریڈیو نشریات کی مداخلت پر بحث کی جاتی ہے، تاہم شو پر موجود ماہرین اس خیال کو مسترد کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ چاند پر مقناطیسی میدان نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ماحول ہے جو ریڈیو نشریات میں کسی مداخلت کا باعث بن سکتا ہے۔ ناسا کا کہنا یہ ہے کہ خلائی ادارے کی طرف سے خلا میں آوازوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہ سنائی دینے والی آوازیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ برکنتیسی لہریں ہیں جو خلا میں سے گزر سکتی ہیں۔ ناسا کی کافی تحقیقات میں ان برکنتیسی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کا انسانی سماعت کے مطابق ترجمہ بھی کیا گیا، جس سے یہ کسی اور ہی دنیا کی پرسرار آوازیں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ تو جناب، کیسی تھی یہ دلچسپ خبر ہماری دنیا سے ہٹ کر کچھ زمینوں سے پرے آسمانوں کے قریب چاند اور تاروں کی باتیں. آئیے اسی سلسلے میں کچھ اور آپ کو خبر سناتے ہیں. دسمبر میں ناسا نے مستقبل کے خلا نواردوں سے درخواستیں طلب کرنے کا اعلان کیا تھا. خلائی ادارے کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ اسے 18,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوں گی. پچھلے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2012 میں اس کے تیسرے حصے کے مساوی افراد نے، جبکہ سن 1978 میں 8,000 افراد نے درخواستیں دی تھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ خلاؤں کا تجسس ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جستجو، زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے مجبور کرتا ہی رہتا ہے. آج سائنس کی دنیا سے بس اتنی ہی خبریں. کچھ اور خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اب اجازت دیجیے. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ڈاکٹر رضوان تاج صاحب، بچوں میں ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں؟
ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بچہ جو ایک عام اسکول میں جاتا ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا. وہ لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ لوگ جو بنیادی اپنی ضروریات بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بڑی بڑی فیملیز بھی ہیں، تو ایک بچے کے لیے سیٹسفیکشن سے سروائیو کرنا سسٹم میں بہت مشکل ہے. اور اگر اس نے پڑھائی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اس کو بہت سارے خرچے اور ٹیوشن اور اس طرح کی چیزیں خاص طور پر ایک خاص لیول پہ چاہیے، تو وہ اگر اس کے ماں باپ اس کے لیے پوری نہیں کر سکتے تو وہ اس میں فرسٹریشن آتی ہے. اور جب ماں باپ بھی گھر میں ڈپریسڈ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے وسائل محدود ہیں اور ان کی ضروریات اور خواہشات ان کی اور ان کے بچوں کی بہت زیادہ ہیں، اور وہ ٹینشن بھی بچے ایبزارب کرتے ہیں. اس کے علاوہ انسیکیورٹی کی وجہ سے آپ کے آؤٹ لیٹس جو باہر کے ہیں وہ ختم ہو گئے. لوگ ڈرتے ہیں بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجنا یا اکیلے باہر سائیکلنگ کرنا یا کرکٹ کھیلنا، ان چیزوں سے ایک ایوریج فیملی اپنے بچوں کو باہر اکیلے نہیں بھیجتی اس طرح، تو وہ بھی ان کے آؤٹ لیٹس کم ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی لائف محدود رہ گئی ہے. اور ان کے جو گھر میں اندر بند رہتے ہیں یا وہ ویڈیو گیمس کھیلتے ہیں یا اس طرح کی ٹی وی دیکھتے ہیں. اسکولس بھی جو ہیں وہ اسکولس کی جو پرائیویٹ اسکولس کھل گئے ہیں ان میں نہ گراؤنڈ ہیں نہ کچھ ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں انہوں نے کھول دیے ہیں، اور وہ اسپورٹس کا آؤٹ لیٹ بھی ان کا کم ہو گیا. تو اس وجہ سے ایک بچوں میں ڈپریشن ہونا ایک نارمل عمل ہے. کہ میڈیا پہ جو برے برے واقعات قتل و غارت کے، وہ سارا وقت 24 گھنٹے ملٹیپل چینلز پہ چلتے رہتے ہیں، اور ایک بچہ جو گھر میں جس کے لیے وہ چیزیں موضوع نہیں ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ ان سے ان کے اثر لیتا ہے، اس سے وہ اور زیادہ ڈپریس ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے. تو اس لیے بچوں میں ڈپریشن ہونا اور پریشان ہونا اور زیادہ فکر مند ہونا یہ ایک مشکل ہے. ہر فیملی کو اپنے ریسورسز اور اپنے سرکمسٹانسز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک ایوریج مڈل کلاس سپوز فیملی ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے ترقی کو کیسے یقینی بنا سکتی ہے اپنے وسائل میں رہ کے. اور اس میں ان کا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پلاننگ اور آرگنائزیشن اور جو سینسیبل بجٹنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں. اور وہ جب اپنے وسائل میں رہ کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سمجھاتے ہیں اور ان کی ضروریات یا ان کی ایکسٹرا ضروریات کو لمٹ کرتے ہیں تو ان کے کافی حد تک مسائل انڈر کنٹرول آ جاتے ہیں. اسی طرح ساتھ ہی ساتھ جو ٹی وی لگا رہتا ہے گھر میں اور اس کی وجہ سے وہ ساری جو گھر کے بچے سے لے کے بوڑھے تک ان وہ چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں جو ٹی وی پہ روز بری بری خبریں اور بری بری باتیں. اور اسی طرح ٹی وی کے علاوہ وہ اپنے لیے آؤٹ لیٹس ایسے پیدا کریں جن میں ان کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو اور وہ ساری فیملی جو ہے وہ اس سے ہیلتھ بینیفٹس ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر پا سکے. تو اس میں بیسک ایکسرسائزز یا واکس پہ جانا یا پکنک پہ جانا قریبی ماحول میں ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے.
بے حد شکریہ ڈاکٹر رضوان تاج صاحب آپ کا.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر سلمان تاراولی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں. یہ پروگرام پہلے رات 10 بجے آپ پاکستان کے وقت کے مطابق سنا کرتے تھے، اب یہ 8 بجے ہر جمعرات کو پیش کیا جائے گا۔ اب سے چند لمحے بعد یہ پروگرام آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔